الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وسيدنا الكريم لما كنا في الأعداء
فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم
جن کی فضیلت جن کا
ثواب یہ انتہا بیان ہوا کیونکہ اس لیے ہم نے تربیت کا ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی. پہلا مسئلہ روزے سے متعلق, بلکہ رمضان کے بعد اب تک تینوں گھر روزے ہی کے بارے میں ہوئے ہیں. پہلے گھر میں گھر کو نیوز کی اتنا غلط پہلے دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن بنیادی طور پر انسان سے ہو رہا تھا. رمضان کے بعد بھی روزے کے اس نظام کو جاری رکھنا, پھر اس کی رضا دو ہفتے پہلے 425 نمبر کے درس میں ساتھ گئی تھی. پھر وہ نظام ہے کیا کہ گزشتہ درس میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ بہرحال کچھ روزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا. نمبر ایک عید کا روزہ, نمبر دو بقر عید کا روزہ, نمبر تین منا کے میدان میں 11-12-13 ذیلحج کو موجود آدمی کا روزہ, نمبر چار یوم الشک کا روزہ یعنی 20 شعبان کا روزہ اس نیت سے کہ آج رمضان ہے, نمبر پانچ مسافر کا روزہ, نمبر چھ جسے روزہ رکھنے سے نقصان پہنچے اس کا روزہ, نمبر سات روزہ وصال یعنی دو روزوں کو نیت کر کے ملا دینا یا رات کو دن کے ساتھ ملا کے روزہ رکھنا, نمبر آٹھ خاموشی کا روزہ, اور نمبر نو حرام نظر کی خوشی کا روزہ. یہ پانچ روزے تو حرام ہیں, یہ اسلام کی سارا روزے کا نظام رکھتا ہے, اس میں 9 روزوں کو حرام قرار دیا گیا. اس کے بعد 5 اور روزے رہتے ہیں تو جسے حرام کا قرار نہیں دیا گیا, لیکن کہاں گیا کہ اگر ان کو اپنے آپ کو بچاؤ سے زیادہ دیکھتا ہے. سارا سال روزے کا مسلسل روزے کے پس کو رکھنا چاہتا, ان 5 روزے کو بہرحال مطلوب قرار دیا جا رہا ہے. البتہ ابھی جب گزرے حرام روزے اس میں ایک روزہ اور تھا یعنی 10 روزے ہو گئے تھے حرام, وہ جو 10واں حرام ہوگا اس کے ایک حصے کا تعلق حرام سے ہے, ایک کا تعلق مکروہ سے ہے. ابھی مکروہ کی فہرست آ جائے تو وہ آپ کو بہت واضح ہوگی, درس گزشتہ درس میں تو وہ تفصیل آ چکی. تو 5 روزے پھر اسلام نے ایسے بتائے کہ جسے رکھا تو جا سکتا ہو لیکن خود اللہ جو روزے کو اپنی عبادت قرار دے رہا وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا, اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ پانچ روزے رکھے گئے. نمبر ایک عاشورے کا روزہ, جو پچھلی تقریب میں سوال کے جواب میں وضاحت ہوگی, عاشورے کے روزے کو بعض علماء نے حرام قرار دیا لیکن اکثر کی علماء کے نزدیک یہ روزہ حرام تو نہیں مکروہ ضرور ہے. نمبر دو عرفے کے دن نو ذلحجہ کا روزہ, اس کے لیے کہ جسے دیکھیے عرفہ یعنی نو ذلحجہ کا دن ایسا ہے جسے اسلام نے یوم الدعا قرار دیا, اس میں پورا دن چاہے انسان حج میں ہو یا اپنے وطن انتہائی تاکید ہے کہ پورا دن دعا کے عالم میں گزارے, اور خود عرفے کے دن کا روزہ بھی مستحب. لیکن اگر ان دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو جائے, روزہ رکھنے جا رہے ہیں تو وہ کمزوری واقع ہو جائے گی کہ یا دعا پڑھی نہیں جائے گی یا مختصر اعمال کیے جائیں گے, یا پورا دن اگر روکی کے اعمال کر بھی لے تو روزے کی وجہ سے توجہ نہیں رہے گی. ان تینوں صورتوں میں دعا کی اہمیت اس دن روزے سے زیادہ. پھر سن لیجیے کہ جسے اس دن روزہ رکھتا جس سے دعائیں پڑھی ہی نہیں جائیں گی, پڑھ لی جائیں گی لیکن مختصر کر دے گا, مختصر بھی نہیں کرے گا لیکن وہ توجہ نہیں ہوگی جو پیٹ بھرے کے عالم میں ہوتی. ان تینوں صورتوں میں عرفہ کے دن دعا کی اہمیت زیادہ ہے, روزے کی اہمیت کم. خاص ایک دن وہ اسلام نے بتایا تو ایسے آدمی کے لیے اس دن کا روزہ مکروہ, یعنی وہ دعاؤں پہ توجہ دے روزہ چھوڑے. نمبر تین عرفہ یعنی نو ذلحجہ کا روزہ اس کے لیے بھی مکروہ, یہ دوسری گھٹی ہے, دوسرا آدمی آ گیا, یہ الگ ہے. نمبر ایک عاشورے کا روزہ مکروہ, نمبر دو نو ذلحجہ کا روزہ جس کے اعمال میں کمی واقع ہو رہی ہے روزے کی وجہ سے. نمبر تین وہ آدمی بھی عرفہ کا روزہ نہ رکھے کرا دیا تو جسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں, اعمال کی پورے دعا بھی پوری توجہ بھی پوری. لیکن دوسرا مسئلہ کہ جس کے لیے ذلحجہ کے مہینے کا چاند شک میں پڑ گیا ہے, سنا کہ یہ 50-50 چانس ہو رہا ہے کہ جس کو میں نو ذلحجہ سمجھ رہا ہوں شاید چاند ایک دن پہلے ہو گیا ہو اور آج بقرعید کا روزہ ہو, تو ایسے آدمی کے لیے بھی جس کے لیے نو ذلحجہ کو یہ شک آ رہا ہے کہ شاید آج بقرعید ہو, اس کے لیے بھی نو تعلیم کا روزہ مکروہ. کیونکہ بقرعید ثابت نہیں ہے اس لیے حرام نہیں ہوا, ورنہ اگر ثابت ہوتا کہ آج بقرعید ہے جس سے ہم نو تعلیم سمجھ رہے تو یہ روزہ حرام ہے, ثابت نہیں ہوا. لیکن شک تو آ گئے کہ ہر آدمی کی بات نہیں ہے, جس سے شک آ جائے وہ پھر اس روزے کو چھوڑ دے. البتہ عید میں بالکل الٹا مسئلہ, عید میں جس دن کے بارے میں شک آ گیا کہ آج عید کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا واجب, کیونکہ نام آیا پھر وہی رمضان کا مہینہ چل رہا ہوگا وہ عید رمضان ہوگا. اور بقرعید میں جس سے شک آ جائے کہ آج شاید عید ہے اس کے لیے اس دن کا روزہ مکروہ. اب ویسے تو اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت ساری اور باتیں لکھیں گے, لیکن آج پہلی مرتبہ کئی سالوں کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ حد تک امکان موجود ہو. نمبر چار مکروہ روزہ, مہمان کا وہ روزہ جو میزبان کی اجازت کے بغیر رکھا جائے. البتہ یہاں مہمان کے مطلب وہ مہمان ہے جس کا فطرہ واجب ہوتا ہے. کچھ دیر کے لیے آپ کسی کے گھر میں آج وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آج کا روزہ رکھنے سے پہلے اس آدمی سے اجازت طلب کرے. بھائی وہ فطرے میں غلط فہمی کراچی میں چل رہی تھی کئی سال سے, تو جو شام کو کچھ دیر کے لیے ہمارے گھر آ گیا وہ مہمان, وہ تو مہمان جو ایسا بولی اب اس طرح لے کے آئے مسئلہ اس کی تفصیل آپ فطرے میں سنتے ہیں. تو وہ والا مہمان جس کے گھر میں آ کے پہلے اس کے لیے اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا مکروہ. البتہ وہ چیز کے اندر اسٹوڈ ہے کہ اس سے مراد ہی وہ مہمان ہے جس سے روزہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی, پھر اس سے کہا گیا کہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ اپنی میزبان سے بھی اجازت دے دو.
ورنہ اگر کوئی ایسا مہمان ہے جو یہاں رکا ہی نو دن ہے، آٹھ دن ہے، دس دن سے کم بطور مزاق ہے، اس کا تو مطلب ہے میزبان اجازت نہیں دے تو وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا. کیسا مطلوب روزہ؟ مہمان کا روزہ میزبان کی اجازت کے بغیر. البتہ اس میں اکثر مستحدین جسمیات کر کے مستحدین عید شامل اکثر کرا دیتے ہیں اس لیے سنتی روزے کے بارے میں. لیکن اگر ہم کسی کے گھر میں مہمان ٹھہرے اگر جن سے زیادہ ہم اس شہر میں رہیں گے اور ہم اپنے کچھ ادا روزے رکھنا چاہیں تو اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ قرائیت بھی نہیں. اور پانچواں اور آخری مطلوب روزہ جس کا ایک حصہ حرام ہے ایک مطلوب، ان لوگوں کا روزہ جن کو اپنے روزے کے لیے کسی سے اجازت دینا پڑتی ہے. مہمان میزبان نہیں، وہ تین آدمی یعنی غلام آقا کی اجازت سے روزہ رکھ سکتا ہے، بیوی شوہر کی اجازت سے، اولاد والدین کی اجازت سے. تو اب جب وہ مسئلہ ہے کہ جہاں ان کی اجازت دینا واجب نہیں، اسی تفصیل میں جان بوجھ کے نہیں جا رہا ہوں. مثلاً وہ مستحد ہے جس کے نزدیک بیوی کے لیے ایسے روزے میں اجازت ضروری ہے جس میں شوہر کا حق ختم ہوگا، اور جس میں حق نہ ختم ہوتا وہ رکھ سکتی. اور کچھ ایسے مستحدین ہیں جو کہتے ہیں شوہر کا حق ختم ہو کہ ختم نہ ہو، اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے. تو جن کے نزدیک بیوی کے لیے کچھ حالتوں میں شوہر کی اجازت واجب، اس وقت اگر بغیر اجازت کے روزہ رکھتا وہ حرام. لیکن جس حالت میں اجازت واجب نہیں وہاں بھی وہ مکروہ ضرور ہے. البتہ جنہوں نے چیپٹر کلوز کر دیا یہ کر کہ بارہ بیوی کو ہر صورت میں شوہر کی اجازت لینا تو یہ مکروہ کی لسٹ سے بیوی کا روزہ نکل گیا، وہ تو سیدھا سیدھا حرام کی لسٹ میں چلا گیا. لیکن غلام اور بیوی میں تو امکان، اولاد میں ہمیشہ ایسا نہیں. اولاد میں اگر والدین کو اذیت پہنچے تو روزہ حرام، اذیت نہیں پہنچے تو روزہ جائز ہے، مگر کراہیت رکھتا ہے ان سے پوچھے بغیر سنتی روزہ رکھنا، خصوصاً وہ اولاد جو والدین کے ساتھ رہ رہی ہے. مکروہ اپنی جگہ کافی اہمیت والا مسئلہ ہے، لیکن حرام اور واجب کے برابر نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کی تفصیل میں گئے بغیر صرف فہرست بتانا چاہتا ہوں. تو سرکاری طور پر دوہرایا پانچ روزے مکروہ ہیں، آج وہ کرو گے اس آدمی کے لیے موجود کرو گا جس کو آواز میں کمزوری ہو جائے گی ہو گئے، اس آدمی کے لیے موجود کرو گا جس کے لیے چاند میں ایسا اجتماع ہو گیا کہ آج بقرعید بھی ہو سکتی ہے موجود. مہمان کے لیے میزبان سے پوچھے بغیر کوئی سنتی ہو گئی، اور جن کو روزے میں اجازت چاہیے ہوتی ہے خصوصاً اولاد، اس وقت اجازت لیے بغیر روزہ رکھنا جب حرام تک بات نہ پہنچے. یہ جو دو کیٹیگریز ہو ان کے علاوہ باقی سارا سال انسان جو روزہ رکھے گا تو نہ صرف یہ کہ روزے کی اجازت ہے بلکہ اس کے لیے بے انتہا ثواب بھی بتایا گیا. اب جو پورا بقرہ کی آیت سب سے پہلے پڑھی گئی آج کے خطبے کلفی کے بارے میں، تو رمن کتا ہوا جو اپنی خوشی سے روزے رکھتا ہے وہ ہوا اصل. خیر میں نے بار بار کہا کہ اچھے کے معنی نہیں دیکھا، خیر سب سے اچھے کے معنی دیکھا، خیر کے معنی گڈ نہیں ہے بلکہ بیسٹ. تو قرآن کہہ رہا کہ یہ حرام اور مکروہ روزے چھوڑ اپنی خوشی سے جو آدمی روزے رکھتا ہے وہ بہترین عمل انجام دے رہا ہے پورا سال. البتہ پورے سال میں بھی بعض تاریخوں کے روزوں کا ثواب اور زیادہ بتایا گیا، وہ بھی تقریباً گیارہ بارہ ایسے روزے مختار روزے تقریباً معاشرے میں ہر ایک کو پتا ہے، اس لیے سرکاری طور پہ تحصیل میں جو ہے بغیر ایک لسٹ دوہرا دی جائے تاکہ ایک موضوع اپنی جگہ مکمل. تو ویسے حرام اور مکروہ تاریخوں کو چھوڑ کے سارا سال روزے مختار، لیکن پھر بھی یہ گیارہ بارہ روزوں کا ثواب اور زیادہ ہے. نمبر ایک، نمبر دو اور نمبر تین، یہ ہر ہر مہینہ ہر ہر ہفتے کے بارے میں جو مختار روزے اس میں کچھ تو خاص تاریخوں پر، اور پہلے تین روزے وہ جو پورے سال ہر مہینے چلتے ہیں. نمبر ایک، ہر مہینے تین روزے رکھنا، اس طرح کہ پہلا روزہ پہلے دس دن میں ہو، دوسرا روزہ دوسرے دس دن میں ہو، تیسرا روزہ تیسرے دس دن میں ہو. ہر مہینے کے تین روزے لیکن اکٹھا ایک ساتھ شروع نہ ہو، بلکہ پہلے دس دن میں ایک روزہ، دوسرے دس دن میں ایک روزہ، تیسرے دس دن میں ایک روزہ. پہلے دس دن میں بھی کون سے دن؟ تو سب سے پہلے جمعرات آ رہی ہے، یعنی نوچندی جمعرات جسے ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے. مہینے کے مطلب ہے اسلامی مہینہ. جیسے ہی کوئی اسلامی مہینہ شروع، اس میں جو پہلی جمعرات اس کا ہوگا، اس کے بعد جب دس دن ہو، گیارہ سے بھی جو سب سے پہلا بدھ آ جائے، اور پھر اکیس سے تیس میں جو سب سے پہلی جمعرات آ جائے. اس طرح سے ہر مہینے کے تین روزے مگر دس دس دن میں ایک ایک روزہ کر. اب وہ پہلے دس دن کی پہلی جمعرات، بیس کے دس دن کی کا پہلا بدھ، آخری دس دن کی پہلی جمعرات، یہ تین روزے پہلا نمبر دو. پھر تین روزے اکٹھا رکھو، ہر مہینے کی بارہ تیرہ اور چودہ تاریخ کا روزہ، یہ اکٹھا ملا. نمبر تین، ہر ہفتے میں جمعرات اور جمعے کے دن کا روزہ. اگر یہ تین روزے مستحب روزے کی یہ تین قسمیں تو وہ ہوتی ہیں جس کا پورے سال سے تعلق ہو. یہاں پہ رک کے ایک بات بتا دوں کہ ویسے تو مجھے آخر میں بتانا تھا کہ روزے میں بھی تداخل جائز ہے. تداخل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ایک موقع پر ایک سے زیادہ عبادتوں کا موقع مل رہا ہو تو کیا ثواب دینے کے لیے دونوں کو الگ الگ کرنا چاہیے یا ایک دوسرے سے ملا سکتے؟ جیسے آج جمعے کا دن ہے، کسی پر اگر اس نے جنابت بھی واجب ہو گیا اور آج پھر جمعے کا دن بھی، ابھی زہر کا ٹائم تو نہیں آیا، اس نے جمعے کا وقت زہر کر، اور پھر اگر سال کی کوئی ایسی تاریخ ہوتی کہ جس میں تاریخ کے اعتبار سے بھی غسل مستحب، تو کیا یہ تین غسل الگ الگ کرنا پڑتے؟ جنابت کا ایک مطلب، جمعے کا اور ایک اس تاریخ کا، یعنی تینوں کی نیت کر کے ایک دوسرے میں ملا سکتے ہیں. ایک موقع پر کئی عبادتوں کو ایک دوسرے میں ملا دینا، یعنی ایک عمل کرنا نیت کئی، اس کا نام ہے تداخل. بعض عبادتوں میں تداخل جائز ہے اور بعض میں جائز نہیں. اب یہاں بھی جائز، اگر فرض کی کہ ایک دن ایسا ہے کہ جس میں کئی چیزیں جمع ہو جائیں، مثلا مہینے کی پہلی جمعرات آپ نے سنا، اس میں روزہ مستحب، اور ہر جمعرات کو بھی روزہ مستحب، یہ دو ایک دن میں ملائی جا سکتے. یا جو ہے کہ بارہ تیرہ چودہ، یا بعض علماء تیرہ چودہ پندرہ، اس میں اختلاف، ہر مہینے کے بیچ کے تین روزوں کو مستحب کر دیں، اسی میں پہلا بدھ بھی آ گئے، ایک دوسرے میں ملا دیں، دو نیتیں کر کے ایک روزہ رکھیں، کوئی حرج نہیں. پھر اب یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ بہت لمبی بحث ہے، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمی نہ ہو. رمضان کے مہینے میں بھی تو بالکل یہی تاریخیں آئیں، اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس مہینے کے سنتی روزوں کو چھوڑ دیں. بھائی رمضان میں بھی تو جمعرات جمعے آئیں گے، تو جو سارا سال جمعرات جمعے کا ثواب ہے، تو رمضان کی جمعرات کو ہم نیت کریں کہ آج میں دو روزوں کی نیت کرتا ہوں، ایک تو رمضان کا واجب روزہ ہے، ایک تو جمعرات کا ثواب ہے. اس میں ایک لمبی کڑی بحث ہوئی ہے کہ رمضان کے روزوں کوئی روزہ داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کو چھوڑ کر کے صرف اس لیے جملہ میں نے کہا، اس کی بحث اپنے وقت پر ہوگی، آج الگ پیدا نہ ہو. تو خیر سنتی روزوں میں تین چیزیں آ گئیں، نمبر ایک ہر مہینے کے ہر دس دن میں ایک ایک روزہ رکھنا، جو اس طرح سے کہ پہلے دس دن میں پہلا جمعرات، دوسرے دس دن میں پہلا بدھ، آخری دس دن میں پہلی جمعرات، ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھنا، بارہ تیرہ چودہ آج کے مراجے نہیں مانتے، تیرہ چودہ پندرہ. نمبر تین، ہر مہینے کی جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھنا. یہ تو ہو گیا پورے سال کا نظام. اچھا آدھی بات میں نے کہی تو آدھی بھی مکمل کر. البتہ ان مستحب تاریخوں میں اگر کبھی عید کا یا بقرعید کا دن آ گیا یا کوئی اور حرام دن آ گیا، پھر روزہ نہیں رکھے، کیونکہ اتنی بات تو ایک بچہ بھی سمجھتا کہ سنتی روزے کے دن اگر حرام روزہ آ جائے تو حرام سے بچنا پہلے ہے، سنت کے ثواب بعد میں. جہاں میں نے رمضان کی بات کر دی تھی تو دوسرا پہلو بھی سمجھانا، فرض کیجیے کبھی جمعے کے دن عید کا دن پڑ گئے، آپ نے کہا جمعے کا روزہ تو مستحب ہے،
میں رکھوں گا. نہیں, حرام ہمیشہ مقدم ہے سنت. چوتھا, یہ تین روزے تو ہو گئے ہر مہینے, ہر مہینے کے تین روزے پھیلا کر, ہر مہینے کے تین روزے درمیان میں, ہر مہینے کے ہر جمعرات اور جمعے کو روزہ. اس کے بعد پھر اب مہینوں کے الگ الگ روزے آئے. رمضان ختم ہوا, شوال, چھ روزے مسلسل رکھنا سنت, وہ بھی پہلے تین دن. عید کی تین دن خوشیاں منائیے, چوتھی سے نوی تک, چار شوال سے نو شوال بس. اب شوال میں اس کے علاوہ کوئی مخصوص روزہ مستحب نہیں. تو جمعرات جمعہ چل رہا ہے, جو تیرہ چودہ پندرہ اس کو چھوڑ, خاص شوال کے لیے کوئی مخصوص مستحب روزہ نہیں. نمبر پانچ, ذیقعدہ کا مہینہ. ہے ذیقعدہ کے مہینے میں صرف دو روزے مخصوص, پچیس اور انتیس. پچیس عید ذی الحجہ, جس دن اللہ نے اس دنیا کو بنایا, بنائے کے بدلے پھیلایا قلم زیادہ مناسب. دنیا پہلے مختصر تھا, پیس آف لینڈ کریٹ کیا گیا اور اللہ نے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا. بعد میں پچیس ذیقعدہ کو اسے پھیلا کے اس پورے گلوب کو مکمل کیا گیا. تو پچیس اور انتیس ذیقعدہ میں یہ دو روزے مستحب. ذیقعدہ کے بعد ذیلحج کا مہینہ آیا. ذیلحج کے چار روزوں کی خصوصی ساتھی, پہلی ذیلحج جو حضرت ابراہیم کی ولادت کا دن, نو ذیلحج جو عرفہ کا دن, اٹھارہ ذیلحج اور چوبیس ذیلحج. ذیلحج میں صرف یہ چار روزے ایسے ہیں جن کا الگ سے خصوصی ثواب. باقی وہ سسٹم تو چل رہا ہے کہ ہر جمعرات جمعہ, تیرہ چودہ پندرہ, پہلے دس دن کے پہلی جمعرات, بیس کے دس دن کا پہلا بدھ, آخری دس دن کی خود اپنی جگہ. اس کے علاوہ یہ چار روزے مستحب. لیکن نو ذیلحج کا جو عرفہ کا روزہ, وہ مستحب ہے اس آدمی کے لیے جو مکرو کی کیٹیگری میں نہ گیا, یعنی اس کے لیے چاند میں کوئی شک نہیں, اسے پتا ہے کہ آج نو ہی تاریخ, اور اس کے لیے اعمال میں کوئی کمزوری نہیں, تو ایسے آدمی کے لیے مستحب ہے نو ذیلحج کا روزہ. اب نو ذیلحج کا روزہ دو چیزوں میں پھنسا ہوا, یا مستحب ہے یا مکرو. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسلام نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو ذیلحج کے پہلے نو روزے مسلسل رکھو. ویسے تو پہلی تاریخ, نوی تاریخ, اٹھارہ اور چوبیس, لیکن ایک مزید روایت آ گئی کہ پہلی اور نوی کے بدلے اگر پورے نو دن روزہ رکھو ذیلحج میں تو کیا کرنا, بشرطیے کہ سفر نہ ہو, کوئی حرام دل نہ ہو. میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات لوگ حج پہ جاتے ہیں, انہیں عبادت کا زیادہ شوق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ حاجی کے لیے نو دن کے روزے ممکن نہ ہو, دس دن سے کم اس کا قیام ہوا ہو مکے میں. بھی ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, بات بہت پھیل جائے. اس کے بعد محرم کے تین روزے مختار, پہلی, تیسری اور ساتویں محرم, جو ہر مہینے کا اپنا سسٹم ہے. اس کے علاوہ پہلی, تیسری اور ساتویں. سفر کا مہینہ آ گیا, اس میں کوئی خاص روزہ مستحب نہیں. ہم رمضان سے شروع ہوئے سفر, ربیع الاول میں سترہ ربیع الاول کے روزے کی خصوصی تاکی بس. ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ خالی گیا, اس میں وہ جو ہر مہینے کے تین تین روزے وہ اپنی جگہ, وہ خصوصی تاریخ نہیں. اس کے بعد پھر جماعت الاولی کا مہینہ آ گیا, اس کے پندرہویں تاریخ کے روزے کی خصوصی تاکی. ویسے تیرہ چودہ پندرہ تو آئی ہر مہینے کی, اس کے پندرہویں کی الگ سے تاکی. جماعت الثانی کے مہینے میں پھر گیپ آ گیا. یہ سال کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک مہینے میں خصوصی روزہ, ایک مہینے کو خالی چھوڑا, ایک مہینے میں خصوصی روزہ, ایک مہینے میں خالی چھوڑا. البتہ خالی چھوڑنے سے مقصد یہ ہے کہ کسی خاص تاریخ کا روزہ نہیں. ویسے وہ جو شروع کا سسٹم ہے وہ تو ہر جگہ چل رہا. تو شوال کے چھ روزے, ذیقعدہ کے دو روزے, ذیلحج کے چار روزے, محرم کے تین روزے, سفر میں کوئی نہیں. ربیع الاول کا ایک روزہ, ربیع الثانی میں کوئی نہیں. جماعت الاول کا ایک روزہ, جماعت الثانی میں کوئی نہیں. اب پھر آ گئے سال کے آخری دو مہینے, رجب و شعبان, جس سے پھر ہم رمضان پہ پہنچ جائیں گے. رجب و شعبان میں بچہ جانتا ہے کہ رجب و شعبان کے پورے مہینے کے روزے مستحب, اور اگر پورے مہینے کے روزے نہ رکھے تو پھر ستائیس رجب کے روزے کی خاصی تاثیر آ جائے. شعبان کے روزے کوئی خاص مستحب روزہ کسی بھی ایسی روایت میں نہیں آیا جو استحباب کے درجے پہ پہنچتی. بس اس سے زیادہ شعبان کے لیے یا تو یہ ہے کہ پورے مہینے روزہ رکھو, ورنہ کوئی خاص تاریخ کا نام لے کے کہ اس تاریخ کے روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے, وہ نہیں. ہاں, 15 شعبان کا روزہ اس لیے مستحب ہے کہ پورے سال 13, 14, 15 کا روزہ ہمیشہ مستحب. باقی جو 3 روزے, پہلی جمعرات, پہلا بدھ, پہلی جمعرات, وہ اپنی جمع, لیکن رجب وہ سامان ہے. پورے مہینے کے روزے مستحب, نہ سکے تو 27 رجب کے روزے کی کافی, جب باقی رجب اور شعبان کی کوئی اور تاریخ. ایسی حدیث نہیں ہے جو فقیر کے نزدیک مستحب کے لیے کام آ جائے. یہ ہو گیا پورے سال وہ روزے جو ہر مہینے میں مستحب, وہ روزے جو کسی خاص خاص تاریخ میں مستحب. اب اس کے بعد ایک روزہ ان سے ہٹ کے اور آتا ہے. ان سے ہٹ کے کن معنی میں؟ اس لیے کہ وہ روزہ شمسی حساب سے رکھا جاتا ہے, نوروز. باقی محرم, سفر کا سسٹم تو آپ نے دیکھ لی, محرم سے ذیلحج تک کے روزوں. نوروز کیونکہ اسلامی تاریخ کے حساب سے نہیں, البتہ جو ہمارے یہاں روایت ہے کہ نوروز کو 18 ذیلحج تھی, تو 18 ذیلحج کا مستحب روزہ الگ, نوروز کا مستحب روزہ الگ ہے, جو بہرحال 21 مارچ کو رکھا جائے گا. تو یہ ایک روزہ آپ, اور اس کے ساتھ روزوں کے استحباب کی لسٹ بھی مکمل. تو ہم نے رمضان کے فوراً بعد جو تقاریب شروع کی, اس کے اعتبار سے اب حرام روزے, مستحب روزے, مکروہ روزے آ گئے. واجب روزے تو ہر ایک کو پتا ہے رمضان کے. اس مسئلے کی تکمیل کے بعد ابھی ہمارے پاس آدھا گھنٹہ اور بچتا ہے. چاہوں کہ خاص موضوع جو میرے خیال میں آج کل کے اعتبار سے بہت ضروری بھی ہے, خود دنیا, اس پہ تقریر اس وقت ہو سکتی, لیکن پھر وہی بات کہ اس سال کے پہلے دو دن کیونکہ مسلسل تقاریر ہوئی پوری پوری گھنٹے, تو آخری دو تقاریر کو جس میں آج کی تقریر شامل ہے مسائل کے لیے وقف کرنا. اب جہاں آپ نے مستحب روزوں کا بیان سن اختتام کو, اس کے ساتھ روزے کے سلسلے میں جو تقاریر تھی وہ مکمل ہو گئی, لیکن آخر نماز کا بھی ایک مستحب مسئلہ موقع کو دیکھ کے بیان کیا جا رہا. یہ مسئلہ اس سے پہلے ہم تقریباً 9 سال پہلے بیان کر چکے یہاں پر نہیں, بلکہ کلاس ہوتی تھی ہماری اصول فقہ. آج یہاں پہ فقط اس کی تکرار ہے, اس لیے کہ وہ محدود مجمع تھا, اگرچہ یہ مجمع اس سے بھی زیادہ محدود ہے, لیکن وہ بہرحال محدود بہی مانے تھا کہ ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں, کچھ آنا چاہتے تھے آنے نہیں دیا جاتا. یہ بہرحال کھلا ہوا مجمع ہے کہ جو نہیں بھی آنا چاہتے ان کے لیے اعلان ہے کہ بہرحال تکلیف لگی. اس لیے اس مسئلے کی تکرار ہو رہی, اور اس مسئلے کی تکرار یہاں کے مجمع کے لیے نئی ہوگی, اس کے لیے جو وہاں بیٹھ چکے ہیں ان کے لیے پرانی ہوگی. لیکن وہ لوگ تو اب جہاں آگے کہاں ہیں, ان میں سے تو ہر ایک تقریباً خود اپنے آپ کو مرجع یا مجتہد سمجھ رہا, چند نیک روح رکھنے والے لوگوں کو چھوڑ کر. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے عمومی اصول بتایا, شریعت کے احکامات دو طریقے سے آتے ہیں. پہلے ایک عام حکم شارع مقدس کی طرف سے آتا, ایک عام حکم, پھر اس کے بعد کچھ ایکزمپشنز اور کچھ ایکسپشن اور کچھ مستثنیات آتے. اور فتویٰ دینے کے لیے مستحق کے اسی لیے لازم کہ اگر اسے کلیئر کٹ روایت مل گئی کہ اللہ نے فلاں چیز کو واجب کہا, پھر بھی وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. آپ نے کہا یہ مستحق اب کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ قرآن نے صاف طور پر لکھا ہے کہ فلاں چیز واجب. اب یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں, 2 دن بعد آنا, میں ریسرچ کر کے بتاؤں گا کہ یہ واجب ہے کہ واجب نہیں. قرآن میں لکھا نہیں, ریسرچ اس بات کہ جو قرآن میں واضح آیت آ گئی, کہیں اس کے اندر کسی چیز کو ایکسپٹ تو نہیں کیا گیا ہے, کسی چیز کا استثنا تو نہیں کیا گیا. مستحق پر واجب ہے کہ جب بھی کسی آیت یا حدیث سے کوئی چیز واضح طور پر واجب قرار دے پائی پا رہی, پھر بھی فتویٰ نہ, جب تک کہ باقی ساری آیتوں اور باقی ساری روایتوں کو نہ دے. جس کو ہمارے اصول کی زبان میں کہا جاتا ہے عام اور خاص. عام ایک عمومی حکم ہے, خاص اس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی تو نہیں کی ہے. بس چنانچہ ایک آیت کو پڑھنے کے بعد باقی 6,500 آیتوں کو بھی دیکھنا پڑتا, اور ایک حدیث کو دیکھنے کے بعد باقی 70,000 احادیث کو بھی اپنے ذہن میں دہرانا پڑتا، پھر جا کے کہیں فتویٰ دیا جاتا. یہ ویسے ہی عقلی طور پہ ثابت، لیکن اس کے علاوہ جب ایک اصول آتا کہ ما من عام الا وقد خص، کہ قرآن اور حدیث میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ ایکسپشن آئے، تب تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ. جیسے اگر آپ پاکستان کا آئین پڑھیں تو جب تک کہ اس کے اندر جتنی امینڈمنٹ ہوئی، غالباً پاکستان کے آئین میں اب تک 12 ترمیمیں ہو چکی تھیں، جب تک کہ ساتھ میں اس سپلیمنٹ کو بھی نہ پہنچے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ آئین میں کھلا جگہ یہ لکھا ایسے ہی قانون ہو. ہو سکتا ہے بعد جو 12 ترمیمیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو بدل دیا گیا. اور یاد رکھیے کہ ترمیم سے باتی تو جو اصل ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اسے آخر میں لگایا جاتا. امریکہ کے قانون میں 77 ترمیمیں اب تک ہو چکی جب سے وہ قانون آئین بنا. جب تک کہ پہلے اصل آئین کو نہ پڑھ، 77 ترمیم کو نہ پڑھ، کوئی کب بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کا قانون یہ. جو پڑھنا پڑتا ہے بعد میں کتنے امینڈمنٹ ہوئے. یہ ہر جگہ کی دنیا کے ہر قانون کا دستور، یہ مستحد کیے چلنے لگا. جلدی جلدی کر اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے. دوسری آیت فاستبق الخیرات، اردو میں خیرات بھیک کے معنوں میں استعمال ہوتا، عربی میں خیرات خیر سے بنا، خیر کی جمع ہے خیرات. جیسے مومنہ کی جمع ہے مومنہ، مسلمہ کی جمع ہے مسلمہ، خیر کی جمع ہے خیرات. اور خیر کے بارے میں آپ نے تقریر کے پہلے حصے میں سنا، یہ خیر عربی کی سپرلیٹو ڈگری، دنیا کا سب سے بہترین کام خیرات اس کی جمع. بھیڑ نہیں، خیرات پھیلانا نہیں، خیرات کے معنی بہترین کام جمع کرتی ہو. سبق اس طبقوں میں سبقت کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ سبقت کرو نیکی کے کاموں. دو آیتیں آتی، جہاں جہاں سے تمہیں اپنے خدا کی مغفرت اور رحمت مل رہی سارے کو دوڑ کے جاؤ، سرعت کے ساتھ جاؤ، جلدی جاؤ. فاستبق الخیرات، جہاں جہاں سے تمہیں خیر اور نیکیاں مل رہی سبقت کرنا، انتظار نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنا. یہ قرآن کی وہ دو آیتیں جو ایک اصول بتاتی کہ نیکی کے کام میں آدمی کو ہمیشہ جلدی کرنا. جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کام کو جلدی ختم کر، نماز جلدی جلدی پڑھ، نہیں. جس کام کا وقت آ جائے کوشش یہ کرنا ہے کہ تاخیر کیے بغیر اس کو انجام دیا جائے. ویسے ایک اور اصول بھی کہ عام دنیاوی کاموں میں شیطان جلدی کراتا ہے، مومن ٹھہر ٹھہر کے کام کرتا ہے، مگر جہاں نیکی کے کام آ گئے سارے الا مغفرت میں رب دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے سرعت اختیار کرو، کس چیز کا انتظار؟ فاستبق الخیرات، نیکی کے کام میں سبقت کرنا، یا آخر لائن کے آخر میں کیوں پڑے؟ تو ایک اصول یہ بنا کہ نیکی جس کام کا نیک ہونا ثابت ہو گیا، وہ تو پہلے یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ نیک ہے بھی کہ نہیں. اگر پتا چل گیا کہ یہ کام نیک، خالی اس سے کام نہیں چلے گا کہ روزہ نیک چیز، اور آپ نے کہا اس جلدی میں بقرعید میں بھی روزہ رکھا، پھر پہلے وہ ثابت کرنا ہے کہ یہ کام آج اچھا کام، اچھا کام ہے، اب آخر کیوں بیٹھو، جاؤ جلدی کر. آپ نے کہا نہیں مجھے کرنا ہے لیکن میں آرام آرام، دنیا کے کام آرام آرام سے ٹھیک ہے، نیکی کے کام میں جلدی کرنا. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنا واجب. اگر انہی جو آیتوں کو بنیاد بنا کر شیخ طوسی کا یہ نظریہ تھا کہ واجبات جیسے ہی ٹائم آ جائے فوراً انجام دینا پڑتے، پھر نہیں سکتے. اچھا یہ کہ زہرین کی اذان ہو گئی فوراً نماز پڑھنا، تاخیر کی گنجائش نہیں. لیکن کچھ اور روایتوں اور آیتوں کو دیکھ کے یہ تو پتا کہ نمازوں کے وقت میں اللہ نے گنجائش رکھی، پھر بستر کا اتفاق ان آیتوں کی وجہ سے بھی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں کہ نیکی کے کام خصوصاً نماز، جتنا جلد وقت آتے ہی نماز کو ادا کرے اتنی فضیلت. بعض علماء تو وجوب کی طرف گئے، لیکن خیر فضیلت کے سب پائے. تو نیکی کا ہر کام اور پھر نماز جیسا نیکی کا کام. پچھلے ہفتے نماز کے بارے میں یہ حدیث آئی تھی کہ اللہ نے جتنی نیکیاں بنائی
عنوان اول میں نماز سب سے بہتر ہے. اب کبھی عنوان ثانوی آ جائے جب کاش کی تفریح کوئی غلط بات, تو نماز سب سے بہتر. جب نیکی کے ہر کام میں فوراً انجام دینا تو نماز کو اور زیادہ مناسب کہ ادھر وقت نماز آئے اسے انجام دے, پھر بھی واجب نہیں. آدمی اگر یہ جملہ کہے کہ اللہ نے چونکہ گنجائش و سہولت دی تو میں نماز کے اول وقت کا احترام کرتا ہوں, جو اس کا ثواب شریعت کے لیے آئے سے فائدہ اٹھا کے دیر سے پڑھ رہا ہوں تب بھی چل جائے, لیکن ثواب ہے اول وقت. ہاں اول وقت کی اگر توہین کر اسے خطیب کر دوں کہ کیا یہ اول آپ نے لگا رکھا ہے کبھی بھی پڑھ لو نماز کا, وہ حرام. لیکن اول وقت کا احترام کرتے ہوئے دیر سے پڑھے گناہگار نہیں. اور پھر اول وقت ہی نہ پڑھ لے کیا کہنا اس کے ثواب کا. نماز فجر میں بھی پڑھی, نماز فجر میں بھی پڑھی, دونوں کی نمازیں کیے, ایک کو لاکھ کا ثواب ملا, ایک کو ہزار کا ثواب ملا. الحمد اس کے پاس بھی تھا, اس کے پاس بھی تھا, ان نازلنا اس کے پاس بھی تھا, اس کے پاس بھی تھا. بخاری نماز کی مقدار سے ثواب نہیں ملتا, نماز کی کیفیت سے. اس نے اول وقت میں نماز پڑھی اس کا ثواب بڑھ گیا. اب یہ وہ تین باتیں ہیں کہ اول وقت کی توہین کرنا حرام اور گناہ, اول وقت کا احترام کر کے نماز تاخیر سے پڑھنا جائز, اول وقت کا احترام کر کے اول وقت میں ہی پڑھ لینا بہت زیادہ ثواب کا حامل. یہ مسئلہ تقریباً اسلامی معاشرے کے ہر آدمی کو معلوم. لیکن اس کے بعد ایک مسئلہ آتا کہ 14 ایسے مواقع جب نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا ثواب دیا گیا, بلکہ ان 14 میں سے ان 16 میں آخری دو میں تو تاخیر سے ہی پڑھنا واجب, 16 مقامات ہیں جہاں تاخیر سے پڑھنے کا ثواب دیا گیا. البتہ تاخیر کسے کہتے ہیں یہ الگ الگ مسئلہ. کبھی تاخیر کا مطلب ہے اتنا ٹھہرو کہ آخری وقت آ جائے, کبھی یہ واجب, کبھی اس میں ثواب. کبھی تاخیر کا وقت ہے 2 منٹ کی تاخیر. یہ جو 16 چیزیں آج بیان ہو رہی, اگر ہو گئی بیان خود تو یہ 16 سے مطلب یہ نہیں کہ سب میں تاخیر برابر تھی, نہیں, وہ تاخیر پھر کسی میں کم تاخیر کسی میں کیا جاتا ہے. مگر اصول یہ ہے کہ اگر 12:37 سے زہر کا وقت آیا اور آپ نے 12:38 پہ نماز شروع کی, 1 منٹ کا ثواب آپ کا کم ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کی تاخیر, نہیں, 1 منٹ کی تاخیر. حرام نہیں, گناہ نہیں, ثواب پہاڑ کم ہوتا جاتا. تو اب عام اصول یہ بن کہ 1 منٹ کی تاخیر ثواب میں کمی بنتی, کا سبب بنتی. لیکن بعض اوقات تاخیر میں ثواب زیادہ. اچھا, اب کبھی 2 منٹ کی تاخیر میں ثواب زیادہ ہے, کبھی 2 گھنٹے. اب یہ کون سے 16 موارد ہیں, ان کا بہت سرسری سا بیان. تو نماز اول وقت میں منٹ منٹ کا حساب کرتے ہوئے پڑھنے کی فضیلت سب سے زیادہ سوائے 16 مقامات. نمبر ایک وقت کے ثواب ہے, لیکن نمبر 1 کسی اور اہم فضیلت کے انتظار میں. یہ خصوص کہ کسی اور فضیلت جو وقت سے بھی زیادہ اہم, اس کے انتظار میں اگر تاخیر کی جائے تو اس تاخیر والی نماز کا ثواب زیادہ, اول وقت کا ثواب کم. اب کیا ایسی کیا چیز ہے؟ مثلا نماز جماعت کا انتظار. نماز اول وقت آ گیا 12:37, نماز ہوتی ہے 1 بجے جماعت کے ساتھ. اب یہ جو 23 منٹ کی ڈیلے ہے, عام حالت میں اس میں ثواب کم ہو جاتا, مگر جماعت کے خاطر اگر پہلے تو ثواب کم نہیں ہو, بلکہ پھر اول وقت کی فرادہ نماز تھوڑی دیر والی جماعت کا ثواب دیا جاتا. ہاں, پھر ایک بحث آتا ہے جماعت کے لیے کتنا خیر کرتے. مرحوم مشتہدین کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ انہیں کی تقریب پہ تقریباً سب لوگ باقی, زندوں میں سے آگاہ علاقے کا مسئلہ شامل, کیونکہ ان کے یہاں تو مرحوم اور زندہ میں اختیار تھا, تو ہو سکتا ہے ان کے کچھ مقلد انہیں کے مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں. باقی آگاہ سیستانی اور روحانی کے مسائل جان بوجھ کے نظر انداز کر رہا ہوں.
یہ فائدہ ہی نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو کسی اور کی تکلیف کر چکا پھر کم از کم آج کے دن تک کوئی فائدہ نہیں. تو کتنا ٹھہر سکتے ہیں جماعت کے؟ ہاں ٹھہرنا تو ہے لیکن کتنا؟ اس نے آگاہ کوئی فرماتے کہ جب تک کہ اس نماز کا وقت فضیلت ختم نہ ہو. ہر نماز کا ایک وقت فضیلت ہوتا. مثلا ظہر کا وقت فضیلت ہے کہ اگر آپ زمین میں کوئی لکڑی وغیرہ نس کر تو جتنی بڑی لکڑی ہے جب اس کا سایہ بھی لمبائی میں اتنا ہی ہو جائے یہ ظہر کا وقت فضیلت ختم ہو. مثلا 4 فٹ اونچی کوئی چیز زمین پہ نکتی ہے جب اس کا سایہ بھی 4 فٹ کا ہو جائے گا زمین ظہر کے بعد. ایک سایہ صبح بنتا ہے ایک سایہ ظہر کے بعد بنتا ہے. جب وہ 4 فٹ کا ہو جائے گا یہاں تک ظہر کا وقت فضیلت تھا اب ختم ہو. یہ تقریباً 3:30 بجے آج کل یہی کیفیت ہو جاتی ہے. تو جماعت کے انتظار میں آپ کتنا ٹھہر سکتے ہیں؟ دو ڈھائی گھنٹے تو ٹھہر سکتے ہیں. لیکن اگر جماعت اتنی تاخیر سے ہو رہی ہے مطلب 5 بجے بعد مساجد میں ظہر کی نماز پڑھائی جاتی ہے جماعت کے ساتھ تاکہ لوگ آفس سے آ جائیں. باقی مراجع تو کہتے ہیں کہ یہ بھی چل جائے لیکن آغا کوئی کے نزدیک پھر فضیلت کا وقت نکلا جا رہا پھر جماعت ہو رہی. اس سے تو پہلے ہے اس سے تو بہتر ہے کہ پھر قرآن پڑھ. لیکن عام طور پہ جو ظہرائن کی نماز ہمارے یہاں ہے وقت آنے کے آدھے گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں پڑھی جاتی وہاں یہ اصول چل رہا. کیا اصول؟ کسی فضیلت کے انتظار آپ ٹھہر سکتے ہیں پھر اول وقت کا ثواب چلا گیا کوئی بات نہیں اس سے بڑا ثواب ملے. جیسے جماعت کا انتظار جیسے مسجد کا انتظار. جب وقت نماز آیا تو اس وقت ہم گھر میں تھے یا کہیں راستے میں کسی آفس میں پھنسے ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر کے بدلے مسجد میں نماز پڑھیں تھوڑا سا مطلب آج مسجد کا ثواب گھر سے دیا گا 20 منٹ کی تاخیر ہو گئی آفس سے نکل کے مسجد پہنچ لیں. اب جہاں جس ٹیبل پہ جس کرسی پہ ہم بیٹھے تھے وہاں فرادا کا وقت ہے وہ ثواب وہی نماز پڑھ لو یا مسجد یعنی مسجد کا ثواب کیا تھا. البتہ پھر وہی بات کہ اتنی تاخیر نہ ہو جائے لیکن عام طور پر اگر وقت نماز آپ کو اپنے آفس میں ملا اسکول میں ملا کالج میں ملا اور جماعت کی وجہ سے آپ گھنٹہ ڈیڑھ مسجد کی وجہ سے آپ ذرا انتظار کر رہے ہیں مسجد جیب سے پڑھی جانے والی نماز مسجد میں زیادہ ثواب دینے والی. مثلا نماز جماعت میں نمازیوں کا انتظار فرض کیجیے کہ نماز کا وقت آ گیا ایک امام بھی موجود ہم نے کہا بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہے دس آدمی بھی بسم اللہ نماز پڑھائی انہوں نے کہا نہیں آدھا گھنٹہ ٹھہر جائیے اور لوگ آ جائیں. یہ بالکل صحیح تھا. تو یہ ہے اصول نمبر 1 کسی فضیلت کے انتظار میں اگر کچھ دیر ٹھہرا جائے بلکہ کچھ دیر میں 1.5-2 گھنٹے جو سب کے نزدیک آ گئے تو ٹھیک ہے پھر یہ صحیح. نمبر 2 اچھا یہ جو نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 اور نمبر 5 یہ تقریباً یہ جو 4 باتیں میں بتا رہا ہوں یہ پہلے ہی اصول کے اندر ہیں مگر وضاحت کے لیے اگر میں اس کو اکثر الگ بتا دوں. نمبر 2 نافلہ نماز کی وجہ سے انتظار کرنا. یہ یومیہ نمازیں ہیں 5 ان میں سے 3 یومیہ نمازیں ایسی کہ جن کا نافلہ پہلے پڑھا جاتا ہے اصل نماز بعد. اب فرض کیجئے کہ 12:35 پہ ظہر کا وقت آ گیا اسی وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے لیکن ہم ظہر کی 8 رکعت نافلہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا وہ نافلہ بھی وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے. اب یہاں کہ اگر ہم 8 رکعت نافلہ پڑھ لیں وقت آیا 12:35 8 رکعت ختم ہوتے ہوتے 12:45 ہو جائیں گے تو کیا ہے نافلہ چھوڑ تو سارا سال چھوڑنا پڑے ساری زندگی چھوڑنا پڑے گی. نمبر 2 جو آدمی نافلہ پڑھنا چاہتا وہ نافلہ کی شکتی رکھو اصل واجب نماز کچھ دیر سے پڑھے تو نماز کا ثواب کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ حق ہر ایک کو مل جائے. ہم نے کہا اگر ہم نافلہ پڑھتے تو ہم کو اسلام 8 منٹ دے رہا ہم نافلہ نہیں پڑھ مگر اس کا مطلب 8 منٹ دیر سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. مسئلہ الگ ہر انڈیویجل کا. جو آدمی نافلہ پڑھنا چاہتا اس کو نافلہ کے برابر اول وقت سے ٹائم گزارنے کی اجازت ہے اگر وہ نافلہ پڑھ رہا. یہی مسئلہ اثر تھا کہ عصر کے نافلہ میں بھی پہلے ہیں عصر اور یہی مسئلہ فجر کا ہو. فجر کا وقت اگر 4:30 بجے آ گئے اس کی نافلہ پہلے پڑھی جاتی عصر تو 2 رکعت نافلہ. سنت نماز ہو تو چاہے 2 رکعت نماز ہم 1.5 منٹ میں پڑھ, صرف 1.5 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے لیکن مسئلہ اپنی جگہ. 1.5 منٹ لیٹ جو آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اتنا ثواب کیا کم ہو گئے کہ اگر آپ نافلے کی وجہ سے دیر کر رہے ہیں تو ثواب کم نہیں ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ جو دوسرا مسئلہ بنا کہ نافلہ نماز کی خاطر جو اول وقت کے بعد جو ٹائم آپ گزاریں گے نافلہ میں وہ معاف, اس سے آپ کی اصل نماز کا ثواب کم نہیں. اگر ظہر اور عصر میں تو عقلی مسئلہ ہے, فجر میں عقلی مسئلہ نہیں, کیونکہ فجر کی نافلہ کا ٹائم اصل نماز سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. ظہر اور عصر میں تو بھائی بھی مجبور, جب تک کہ ظہر کا ٹائم نہیں آئے گا اس کی نافلہ کا ٹائم بھی نہیں آئے گا, تو وہاں اسلام نے جو رعایت دی وہ سمجھ میں آ گئی. فجر کے اندر بھی رعایت دی گئی اگر کہ فجر میں یہ پرابلم ہی نہیں, فجر کا نافلہ اصل وقت سے پہلے شروع ہو جاتا. آغا خمینی کے حساب سے جب صبح کاذب شروع ہو نافلہ کا وقت شروع, اور آغا خوئی کے حساب سے رات کا 1/6 حصہ جب باقی رہ جائے نافلہ کا وقت شروع ہو جاتا. فرض کیجیے کہ رات اگر 9 گھنٹے کی, اس کا مطلب فجر 9 گھنٹے کی رات ہے, اس کے 6 حصے کر ہر گھنٹہ ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا بنے, تو فجر کیا کا وقت آنے سے 1.5 گھنٹے پہلے نافلہ کا وقت آ گیا. اگر کبھی مثلا سردیوں میں رات فرض کی 12 گھنٹے کی ہوگی تو 6/6 حصہ 2 گھنٹے بنے, اس سردیوں میں فجر سے 2 گھنٹے پہلے نافلہ کا وقت آ جائے. الحاظ الخیال کسی حساب سے بل جو آدمی نماز شب آدھی رات کو پڑھنا چاہے اس کو سہولت کہ نماز شب کے ساتھ ہی نافلہ کو وہ پڑھ سکتا, وہی آپ کا پھر یعنی فجر نافلہ کا وقت اگر کی اصل نماز سے پہلے شروع ہو جاتا تو کوئی آدمی بحث کر سکتا ہے کہ فجر میں آپ کو 2 منٹ کی تاخیر کروا دیں, اس کی غلطی جو 2 منٹ پہلے اس کے اس میں نافلہ نہ پڑے. نہیں, فجر کی نافلہ میں بھی اس کا وقت پہلے آ گیا پھر بھی یہ اجازت ہے کہ اصل نماز کا وقت آنے کے بعد نافلہ کا ٹائم آپ لے سکتے ہیں. تفصیلات میں جاؤں گا تو شاید ایسے تو 16 آج کی پورا ہونے مشکل لگ رہا ہے, جو وقت 2-4 میں ہی ہم الٹ کے رہ جائیں گے. نمبر 3, جہاں تاخیر کی جاتا اگر کسی آدمی فجر کا وقت آنے سے پہلے نماز شب کی 4 رکعتیں پڑھ لی, اب جو 7 رکعتیں باقی یہ نہیں ہے کہ پہلے فجر کی واجب پڑھو تاکہ وہ اول وقت ہو جائے, یہ 7 بعد میں پڑھ لی, نہیں, جو 4 رکعت نماز شب پڑھ چکا وہ 7 رکعت اگر جاری رکھے, اب فجر کا وقت ہو گئے پھر بھی ہم نے 7 رکعت 7 منٹ اور لگائے پھر 2 منٹ نافلہ پڑھی پھر فجر کی نماز شروع کی, یہ اجازت. لیکن اگر نماز شب کی 4 رکعت پوری نہیں ہو تو اب جتنی ہو گئی ہو اتنا پڑھ کر باقی چھوڑ, نافلہ خود پڑھو خود کی اصل نماز پڑھو پھر بعد نماز شب جو رہ گئی ہے وہ بعد میں قضا کی نہیں ہے. لیکن 4 بھی ہو گئے جو 8 رکعت نماز شب کا ادا ہو گیا باقی 4 اور نماز شفا نماز وتر کے برابر تاخیر میں کوئی حرج نہیں. نمبر 4, جس آدمی پر آج کے دن کی کوئی قضا نماز باقی وہ اگر چاہے کہ ظہر کا ٹائم آ گئے میں پہلے آج کی قضا پڑھ, وہ مستحب ہے کہ قضا نماز کو ادا نماز سے پہلے پڑھنے کا ثواب ہے, کس کی خاطر تاخیر کر سکتے ہیں. یعنی فرض کیجیے کہ کسی وجہ سے آج صبح کی نماز قضا ہو, اب 12:45 سے وقت نماز آئے, سوال یہ ہے کہ آج کی ظہر سے پہلے آج کے قضا پر تو اب ہمیں نماز عصر کے 8 نافلہ پڑھنا, 2 رکعت فجر کی قضا پڑھنا, اس سب کا وقت ہے یا نافلہ نہ پڑھنا جبکہ قضا نماز کے برابر ہم ڈیلے کر سکتے ہیں. عام آدمی کے لیے تو وہی مسئلہ, کیا کنفیوز کیا جا رہا ہے, یہ 2 رکعت میں ٹائم کتنا لگے گا جو آپ اس کو ایک مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. جن کو پتا کہ سیکنڈ اور منٹ سے ثواب کم ہوتا انہیں معلوم ہے اس مسئلے کی اہمیت. پانچواں مسئلہ یہ کہ اگر کسی نے مغرب کی نماز اول وقت پڑھی تو وہ تو ٹھیک ہے, عشاء کی نماز پھر دیر سے پڑھنا مستحب, کیونکہ اب تو یہ مسئلہ بچے کو پتا کہ مغرب کی نماز جب وقت آتا عشاء کا وقت تو آ جاتا مگر عشاء کا فضیلت کا وقت مغرب کی نماز سے 40-45-50 منٹ بعد میں آتا، مغرب کی نماز کا وقت تب آتا جب سورج ڈوبنے کے بعد مشرق کی جانب جو آسمان سرخ ہے، پورا آسمان سرخ ہوتا ہے جب سورج ڈوبتا، پھر یہ سرخی سیاہی میں بدل گئی. اچھا مغرب میں سورج ڈوبا وہاں تو بہت دیر تک سرخی رہے گی، مشرق میں جو سرخی تھی وہ آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتا، جب آدھے آسمان کا اندھیرا آ گیا 10 منٹ لگتے تو مغرب اور عشاء کا وقت آ گیا. لیکن عشاء کا ثواب کا وقت یہ کہ باقی آدھا آسمان جہاں سورج ڈوبا ہے وہاں تک اندھیرا چھا جائے، تب جا کے عشاء کا وقت فضیلت آئے. تو مشرق کی طرف سے آدھا آسمان 10 منٹ میں اندھیرا ہو جاتا، باقی آدھا آسمان اندھیرا ہونے میں کبھی 25 کبھی 30 کبھی 1 گھنٹہ لے لیتا، سردی گرمی میں الگ الگ. عشاء کا وقت فضیلت آتا ہے جب پورے آسمان سے تاریخی چھا جائے. تو اب اگر کسی نے مغرب کی نماز بالکل اول وقت میں پڑھی تو چاہے تو عشاء کی بھی پڑھ سکتا، لیکن جو کہ ابھی عشاء کا ثواب کا وقت ہی نہیں آئے تو خالی عشاء کی نماز دیر کر کے پڑھنے کا ثواب، البتہ 10 گھنٹے دیر میں، بلکہ اتنی دیر کہ پورا آسمان سیاہ ہو جائے. اسی وجہ سے کہا جاتا کہ اگر کوئی مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھ رہا تو پھر مغرب عشاء کو ملا کے پڑھنے کا ثواب نہیں، الگ الگ کر کے پڑھنے کا ثواب. بلکہ امام خمینی کے نزدیک تو یہی مسئلہ ظہر عصر میں بھی، آغاز کوئی کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں یہ مسئلہ ہے، جہاں سے ظہر کا وقت آیا وہیں سے عصر کا وقت آیا، اور جہاں سے ظہر کا وقت فضیلت شروع ہوا وہیں سے عصر کا وقت فضیلت. لیکن آغاز خمینی تو کہتے تھے کہ نہیں، ظہر اور عصر کا وقت ایک ساتھ آتا مگر عصر کی فضیلت کا وقت جو ہے وہ دیر سے آئے گا، وہی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے وہاں تک ظہر کا وقت فضیلت ہے، اب وہاں سے عصر کا وقت فضیلت شروع ہو رہا ہے. تو آقا خمینی کے حساب سے تو اگر کوئی ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھے تو ثواب یہ ہے کہ عصر کی نماز ظہر کی بات ہو، لیکن آقا کوئی کے حساب سے ایسا نہیں. یہ ہوا پانچواں موقع، نمبر ایک فضیلت کے انتظار میں، نمبر دو نافلہ کی وجہ سے، نمبر تین نماز شب کی وجہ سے، نمبر چار قضا کی وجہ سے، نمبر پانچ عشاء میں دیر کر کے پڑھنا جس میں مغرب اول وقت پڑھ. پانچ تو یہ چیزیں ہو، اس کے بعد 6 چیزیں آتی جن کا تعلق ہے توجہ. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ 9 ذی الحجہ اسلام نے روزے کا بھی ثواب رکھا اور اعمال کا بھی ثواب رکھا، لیکن اگر تکرار ہو جائے، اگر روزہ رکھتے ہیں تو اعمال چھوٹے جا رہے ہیں، اعمال کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھا جا رہا، اسلام نے 9 ذی الحجہ کو اعمال کو ترجیح دی. اسی طرح نمازوں میں بھی ایک تکرار، نماز اول وقت سے پڑھنے کا ثواب اور نماز پوری توجہ سے پڑھنے کا الگ ثواب. ویسے تو اگر پوری نماز میں آپ کا ذہن بھٹک گیا آپ کی نماز غلط نہیں، لیکن جتنی توجہ ہم پاس کی طرف ثواب ملتا. اب اگر توجہ اور اول وقت میں ٹکرا ہو گیا، اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں توجہ نہیں ہوتی، توجہ لینا چاہتے ہیں تو کچھ دیر انتظار کرنا ہو تو کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ لا محالہ توجہ کی اہمیت دیا. اسی چھٹا مسئلہ کہ نماز میں اگر توجہ کی خاطر آنکھوں اول وقت میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے کچھ دیر، بہتر اول وقت کی ایسی نماز کے ذہن آپ کا پریشان توجہ ہی نہیں ہوتی، اس سے وہ نماز بہتر ہے جو ذرا دیر سے پڑھی جائے مگر توجہ کے ساتھ. یہ چھٹا مسئلہ. اب اس کے بعد علماء نے 5 اور مسئلے الگ سے لکھے، لیکن وہ اسی کی مثال ہے، تو میں بجائے اس کے کہ اس کی مثال ابھی آگے جو 5 اور مقامات آئے وہ اسی کی مثال ہے. اور میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ میرا یہی اصول حج پر بھی، جب ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ہر آدمی بے چین ہوتا ہے مکہ پہنچو اور کسی طرح سے اپنا عمرہ مکمل کرو. اگر مجھے معلوم ہے کہ وہ 30 گھنٹے سے بیچارہ سفر نہیں، توجہ سے عمرہ نہیں ہو، ہمارے قافلے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو آرام کرا دیں تاکہ ٹھیک عمرہ ذرا دیر سے توجہ مل جائے، وہ یہی ہے کچھ. اچھا خیر چھوڑ دیجیے اپنی تعریف، اپنا قصیدہ آخری تقریر میں بھی صحیح نہیں، آئیے اس کے آگے چلے. نمبر 7 وہ اسی چھٹے اصول پر وضاحت. نمبر 7 اگر کسی کو پیشاب لگ رہا ہے, پیخانے کی حالت, ریا کی خواہش, بہت زیادہ علم سے ستا رہی. اب دو صورتیں, یا تو اول وقت نماز آ گئے, پیشاب کرنے میں بھی کچھ سیکنڈ تو لگے, ابھی تک کے مسئلے سے آپ کو پتا چل گیا کہ اسلام میں تو منٹ منٹ کی اہمیت ہے, یا ریا, اس کو ریا کی تکلیف, وضو ہے, اب ایک مرتبہ ٹوائلٹ جائے, اس تکلیف سے نجات پائے, پھر وضو کرے دو منٹ گزر جائے, اس نے کہا اس سے بہتر میں نماز جلدی جلدی پڑھ لوں تاکہ اول وقت کا ثواب ہے. مگر خود ہوگی کہ یہ حاجت ہے, جب اس کو تنگ کر رہی ہے توجہ کم ہوگی نماز, اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی حاجتوں سے فارغ ہو چاہے دس منٹ تاخیر سے نماز پڑھ. تو اگر جو علماء اس کو الگ مثال بنا کے پیش کرتے, نمبر سات, پیشاب و پیخانہ اور ریا اور نیند, زبردست چیز آ رہی ہے, دس منٹ ایک جھونکا لے پھر آگے نماز پڑھ. ویسے یہ ہے وہی چھٹے اصول کی وضاحت کی جہاں توجہ نہ مل رہی, نماز کچھ تاخیر سے پڑھو تاکہ توجہ ملے. بارہ اس کو الگ مثال بنا کہ وضو توڑنے والی چیزوں کو روکتے ہوئے نماز پڑھ, اول نماز, اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو الٹا مسئلہ, پھر واجب ہے کہ پیشاب کو تیار کو نیند کو روکو اگر نماز قضا ہو رہی ہے اور پہلی نماز پڑھو, وہاں بھی سوائے اس کے نقصان نہ ہو. ساتویں چیز یہ اور اس کی آٹھویں مثال, وہ تو ابھی ابھی آپ اس سے فارغ ہوئے, روزہ رکھا ہے کسی, چاہے رمضان چاہے غیر رمضان, اب مستحب یہ ہے جیسے ہی افطار کا ٹائم آئے پہلے نماز پڑھے پھر افطار کرے, لیکن اگر بھوک زیادہ ستا رہی یا کوئی مہمان بیٹھا ہوا, دیکھیں وہ چیز وہی توجہ ہٹانے والی, نماز پڑھی لیکن کیونکہ مہمان انتظار کر رہا ہے دل نے کہا کیا جلدی جلدی پڑھو تاکہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھے, توجہ کم ہو جلدی جا رہا, بھوک ستا رہے جلدی نماز پڑھو. البتہ یہاں نماز پڑھے تو صحیح تو ہے, مگر ثواب اس میں ہے کہ اگر بھوک یا مہمان تو پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ پھر آ کے نماز پڑھو. البتہ مہمان کا مسئلہ جو کہ ہمارے یہاں ویسے مہمان تو نہیں ہوتے جیسے اسلامی, منتشر پیغمبر کی حدیث, جب کھانا کھا لو منتشر ہو جاؤ, نکل جاؤ کرے جاؤ اپنے گھر, ہمارے یہاں تو اصل سٹنگ ہی کھانے کے بعد ہوتی ہے, کھانا کھایا اب گاؤں تک سے ٹیک لگا کے بیٹھے آئیے اب گفتگو شروع کر, جبکہ اسلام کو اصول الٹا. تو اب ایک تو مہمان ہمارے یہاں, اگر افطار کا وہ انتظار کر رہے ہیں تو ایسا شریف نہیں ہے کہ وہ کھجور افطار کھائے اور چلا گئے, پھر تو وہ سگریٹ ہوکا شروع ہوگا رات کے 10 بجے تک, اتنا تو ڈیلے نہیں کریں گے, لیکن 40-45 منٹ میں اگر وقت فضیلت ختم ہونے سے پہلے پہلے مہمان رخصت ہو رہا, اب مستحب ہے کہ رخصت ہو جائے, اسے مطلب اسی لیے رکھا گیا, یہی سمجھ کر کہ مہمان جو ہے وہ چپک جانے والا مہمان نہیں, کھائے گا پیے گا چلا جائے, تو پہلے اس کو فارغ کرو یا پہلے اپنے پیٹ کو فارغ کرو, یہ آپ کا موقع ہے. لیکن پھر دیکھیں بھائی توجہ کی ایک شاخ, نمبر 9, وہ مسافر جسے جلدی اسٹیشن پہ, یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے بچت کیے کہ اسٹیشن پہ نماز واجب نہ ہو گئی, مثلاً 12:37 کے وقت نماز اور 12:40 پہ ٹرین چلنے والی, اب اول وقت میں نماز شروع کی ہے کہ دل اٹکا رہے گا کہ ابھی بھوکو بچتا ہے, ابھی سائرن آئرن کچھ بچتا ہے, ٹرین چلی نہ جائے, ایک آنکھ قبلے کی طرف ہے تو ایک آنکھ ٹرین پہ نہیں ہے, توجہ کب ہو رہی ہے, بہتر ہے کہ پہلے جو سفر کرنا ہے کر لو, آگے جا کے جہاں ٹرین زیادہ دیر رکے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وقت فضیلت کے اندر وہاں نماز پڑھ, یا بس جانے والی ہے یا گاڑی آنے والی, پتا ہے ایک گھنٹے بعد اسٹاپ کرے, لیکن ہم ہیں بڑے متفق آدمی, اتنے متقی کے لوگوں کو تقوا دکھانا بھی ضروری سمجھتے, اسی وقت سے نماز آئے ہم نے مسئلہ دکھا دیا, یا بس جاتی ہے تو بس جائے اور گاڑی جاتی ہے تو گاڑی, کبھی اس میں تو حرام کا ویلو نکل آتا, جب ایسے لوگ اپنی نماز کے خاطر تاخیر کروا دیتے ہیں سواریوں تو ایک الگ مسئلہ ہے ٹائم کا. 10 مسئلہ, اگر کبھی گرمی بڑی شدید گھر میں بھی پنکھا اے سی آ گیا تو یہ مسئلہ بدل گیا, لیکن ساتھ میں لوڈ شیڈنگ بھی آ گئی تو شاید یہ مسئلہ پھر آ گیا, کہ اتنی شدید گرمی خصوصاً زہر کا وقت بالکل آسمان اس کو نہار میں سورج چمک رہا, 2-3 گھنٹے ٹھہر جاؤ ذرا دن ڈھلے اتنا ہو کہ نماز اطمینان سے پڑھی جائے, دیکھیے اس شدید گرمی میں بھی نماز پڑھ لیں گے لیکن دل و دماغ کہیں اور ہو, یہ خان علماء نے لکھا. نمبر 4, ہر مسئلہ خوف, نماز پڑھ رہے لیکن کوئی خوف کا مسئلہ, سفر میں بھی خوف ہوتا لیکن اس کے علاوہ کی مثالیں آتی, نماز پڑھنے اول وقت آ گیا,
ڈر ہے کہ بھائی ڈاکٹر اٹھنا جائے اس سے ملنا ضروری ہے, جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں کہ اول وقت کا ثواب ملے, مگر ذہن کہیں ہو نماز پڑھ رہے مگر سامان ایک کونے میں رکھا ہے پھر اس میں اکثر ہوا. اچھا اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو یہ سب چیزیں واجب, لیکن یہ نماز اول وقت کی بات, اب میرے جلدی جلدی نماز پڑھو سامان کو دیکھو کہ اس کو اٹھا کے نہ چلتا بس, کوئی خوف چاہے دشمن کا خوف ہو چاہے یہ چھوٹے خوف, اس میں بہتر ہے کچھ دیر ٹھہر جائے دوسرا دوست آ جائے سامان کو اٹھا لے ڈاکٹر سے مل کے آ جائے پھر نماز پڑھو. اب آپ دیکھیں کہ یہ سب بہرحال شاخ اسی مسئلے کی, ایک توجہ ہٹانے والی اگر چیز ہے تو پہلے اس چیز سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز پڑھو, یہ 11 چیزیں ہوں گی. اور تین چیزیں وہ ہیں یہ تو سب کے لیے, تین چیزیں فقط چند مخصوص آدمیوں کے لیے. 12ویں چیز وہ عورت جو بچے کی پرورش کر رہی اور ایک ہی کپڑا ہے جو بچہ بار بار نجس کرتا, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بہن کی نماز بالکل اپنے پاس کپڑے کو پاس کر کے پڑھے تاکہ دور اصل سے فارغ ہو. نمبر 13 وہ عورت جو استحاضہ ہے کثیرہ میں جس کو دہرائن کے لیے غسل کرنا ہے مغربین کے لیے غسل, نمبر 14 وہ آدمی جو حج کر رہا عرفات سے مصطلفہ جا رہا, تو اب جب عرفات کے سورج ڈوبے گا تو مغرب کا وقت وہی آگے, لیکن اگر ایک تہائی رات تک مصطلفہ پہنچنے کا امکان ہے تو مستحب یہ کہ اس دن مغربین کی نماز رات کے 10 بجے پڑھی جائے ایک تہائی رات تک, ہاں اس سے زیادہ تاخیر ہے پھر تو اپنے ہی علاقے عرفات میں نماز پڑھو. تو یہ 14 وہ جگہ جہاں پہ نماز کو دیر سے پڑھنا بہتر ہے لیکن پھر بھی جلدی پڑھنے تک بھی صحیح. اور 15واں جب نماز کسی اور واجب سے ٹکرا تب تو واجب ہے کہ نماز دیر سے پڑھو, ہاں پھر بھی جلدی پڑھنے گناہگار ہوں گے نماز پڑھیں, مسجد نجس ہے اول وقت آ گئے پہلے مسجد پاک کرو پھر نماز پڑھو چاہے آدھا گھنٹہ تاخیر ہو جائے, ہاں آخر وقت میں یہ مسئلہ ہو تو کچھ اور مسئلہ ہو, یعنی نماز قضا ہو رہی ہے تو پہلے نماز پڑھنا, لیکن اگر اول وقت مسجد پہلے پاک کرو نماز پڑھ یہ واجب, ہاں البتہ کوئی واجب نہ مانے اور نماز پڑھ لے جبکہ گناہ کیا ہو نماز اس کی صحیح. کوئی مومن ڈوب رہا کسی گھر میں آگ لگی کسی نفس محترم کو بچانا کسی مومن